الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر جو حدیث شریف پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کا افضل ترین شعبہ اور اس کی افضل ترین شاخ، اس کے سب سے بڑے درجے والا عمل وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور اس کے معمولی ترین کاموں میں سے کام تکلیف دہ چیزوں کو لوگوں کے راستوں سے ہٹانا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا. دو انتہاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک سب سے اعلیٰ انتہا اور حد، دوسری سب سے نچلی حد. پھر اس کے بعد ایک جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایک سرا اقرار کلمہ کو قرار دیا، دوسرا سرا ایمان والوں کو لوگوں کو تکلیف سے بچانا بتایا، اس کے درمیان کے جتنے شعبے ہیں، اس کے درمیان کی جتنی باتیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں، ان سب کو شامل ہونے والی اور ان سب کے اندر پائی جانے والی بات وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا وہ شعبہ ہے. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پہلی بات جو سب سے افضل ہے وہ ذکر کر دی گئی، سب سے آخری درجہ وہ ذکر کر دیا گیا، درمیان کے 70 جو شعبے ہیں، 70 سے زائد جو شعبے ہیں، ان سب کو حاوی، ان سب کو جامع، ان سب کو شامل، ان سب میں پائی جانے والی کون سی صفت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، کہ یہ وہ صفت ہے، حیا کی صفت، جو ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ باقی سارے ایمان کے حصوں سے اس کا تعلق ہے. امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ ساری کتابوں کے جو لکھنے والے مصنفین ہیں، ان مصنفین کے وہ استاذ ہیں. ابتدائی زندگی میں وہ، شروع زندگی سے وہ محدث نہیں تھے، شروع زندگی سے وہ دین پر لگے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ ابتدا میں آوارہ گرد بلکہ غنڈے قسم کے آدمی تھے. لوگوں کے ساتھ راہوں پر بیٹھنا، جانے والوں کو چھیڑنا، کچھ بھی بک دینا، اچھا برا کہہ دینا، کسی سے کچھ چھین لینا، لوگوں سے اپنے من کا کام کروا لینا، اس قسم کا مزاج ان کا تھا. ایک دفعہ وہ ایسے ہی راستے میں بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث جو ان سیاہ ستہ کے مصنفین کے بھی استاذ ہیں، شعبہ ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو امام قعنبی نے، عبداللہ بن مسلمہ نام ہے ان کا، انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ سوچا کہ مولوی جا رہا ہے، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو ذرا ستاتے ہیں. تو اس ان کو روکا اور رو کر کے کہا کہ حدیث سناؤ. انہوں نے کہا کہ حدیث ایسی سننے کی چیز تھوڑی ہے کہ میں جا رہا ہوں تم ہمارے گھوڑے کی لگام پکڑو گے، بولے گے حدیث سناؤ تو ہم سنا دیں گے، اس کے واسطے خاص ادب احترام چاہیے. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو سنانی تو پڑے گی، نہیں سناؤ گے تو میں برائی سے پیش آؤں گا. تو سب سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو آدمی غنڈہ گردی پہ اتر آیا ہے، اپنے آپ کو زرر سے بچانے کے واسطے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک حدیث سناتا ہوں. پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی جو خطبے میں پڑھی گئی، جس کا ترجمہ بتایا گیا. پتہ نہیں امام شعبہ نے کس دل سے وہ حدیث پڑھی تھی کہ ان پر اثر ہوا اور اللہ پاک نے ان کے دل میں ہدایت کی نیت اور ارادہ ان کے دل میں ڈالا اور پھر انہوں نے کہا کہ شعبہ، اب تک تو میں واقعی تم سے دل لگی ہی کر رہا تھا، تم سے مذاق ہی کر رہا تھا، تم کو چھیڑنے کے لیے ہی میں نے حدیث سنانے کے لیے کہا تھا، لیکن اب میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ کہ میں توبہ کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور پکی توبہ کی، اور اللہ کو ایسے راضی کیا اور دین پر ایسی محنت کی کہ سیاہ ستہ جیسی ہزاروں حدیثوں کے لکھنے والے مصنفین کے وہ امام ہیں۔ آج جب ہم حدیثیں سناتے ہیں تو ان کا درمیان میں واسطہ آتا ہے، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ جو حدیث بھی پڑھی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی ایک راوی وہ ہوں دوسرے طریقوں سے۔ الغرض اس حدیث نے اور اس کے مفہوم نے ان کے اوپر اثر کیا، اور واقعی ان کے دل پر حیا غالب آ گئی کہ آج تک میرے اندر یہ صفت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں یہ سب کام کر رہا تھا۔ جیسے ان کے دل پر چوٹ لگی اور حیا کی صفت کی طرف توجہ ہو گئی، انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ حیا کی صفت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایک درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں اس کا درخت پہ پھل بھی کھا لیا، شیطان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ تم اگر یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہو، اس واسطے تم کو روکا ہے کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور پھر وقاسمہما، قسم کھا کے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ قسم اللہ کے نام کی اور جھوٹ کے لیے نہیں کھائی جا سکتی، سچی کہہ رہا ہوگا، لہذا کھا لیا۔ جب کھایا تو اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے ان کو فوری طور پر جو سزا ملی وہ ہو گیا، ان کے ستر ظاہر ہو گئے، بدن پہ کا لباس غائب۔ تو حضرت آدم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اس کا احساس ہوتا ہے وہاں کوئی ہے نہیں، انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کیا، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ تو حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے دکان سے خریدنے والی چیز ہے یا اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے الگ سے، اس کو کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ اندر موجود ہے، اس کو صحیح طریقوں پر لگانے کی ضرورت ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو حیا کا تعلق، حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں ہے، صرف لباس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی سوچوں سے بھی ہے، زبان کے بولوں سے بھی ہے، اور آدمی کے تمام اعمال سے بھی ہے۔ اسی واسطے کوئی کسی کو جواب دے دے، کوئی چھوٹا بڑے کو جواب دے دے تو بولتے ہیں کس قدر بے حیا ہے، بات سے تعلق ہے جبھی تو اس کو بے حیا بولتے ہیں۔ نظروں کا گناہ کرے تو کہتے ہیں آنکھیں بے حیا ہو گئی، حرام دیکھ رہی ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کسی کے ذہن میں آ گئے تو کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کے کہنے سے حیا آ رہی ہے، جو دل میں آ رہی ہیں ان کو زبان پہ لانے سے حیا آ رہی ہے۔ تو دل کی سوچوں سے بھی اس کا تعلق، تو حیا کی صفت کا تعلق پورے آدمی کے ہر ہر عمل سے، آدمی کے ہر ہر قول سے، اور آدمی کی ہر ہر نیت و ارادے سے ہے۔ اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور یہ وہ صفت ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر ہے تو سب جگہ اثر کرے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر آدمی کو ہر برائی پہ آمادہ کرے گی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کر سکتے ہو، یعنی جو چاہے کرنے کا جب دل کرتا ہے اور آدمی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیا ہو گیا ہے، کچھ بھی دل میں آیا کر دیا، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ٹوٹنے دو، اصول کی سنت چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو، بڑوں کا ادب چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دو، تو اس کے بعد پھر جو کیا جا رہا ہے نا وہ حیا کی جذبے سے، حیا کے ارادے سے نہیں، اس کام کو حیا کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو اگر کوئی بے حیا کہے تو بجا ہے، اس کو کوئی بے شرم کہے وہ بجا ہے، اس کو کوئی شیم لیس کہے بجا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ جو کچھ دل میں جو کچھ آئے آگے پیچھے دیکھے بغیر، اللہ رسول کا خیال کیے بغیر، بڑے چھوٹے کا احترام و شفقت کو دیکھے بغیر جو کچھ کرنے کا خیال آ رہا اور آدمی کیے بھی جا رہا ہے تو یہ بے شرمی کی دلیل ہے، یہ بے حیائی کی دلیل ہے۔ اس تعلق کو سمجھنا ہے کہ اس کا تعلق ہر جگہ سے ہے، صفت حیا کا تعلق۔ اس صفت کو جو بتایا جاتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، نظروں کو حرام سے بچانا ہے، یہ نظروں کو حرام سے بچانے کا جو حکم ہے یہ صفت حیا کی ایک شاخ ہے، اس کا ایک شعبہ ہے، یہی سب کچھ حیا نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی شاخ ہے، اتنی بڑی شاخ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام نے بے حیائی کو، زنا کو، بدکاری کو، اور ناجنسی کے حرام تعلقوں کو، ہم جنسی کے حرام تعلقوں کو روکنا چاہا، بچانا چاہا، لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنا چاہا تو لا تقرب الزنا کا بھی حکم دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزوں کو حرام کہا، اور بہت سی چیزوں سے روکا، اور بہت سی چیزوں سے منع کیا، صرف اسی ایک چیز سے نہیں کہ مرد و عورت کے تعلق کو قائم مت کرو نہیں کہا، بلکہ اس سے پہلے کے جو مقدمات ہیں ان سب سے بھی روکا، کیونکہ وہ سب مقدمہ اس کی طرف لے جانے والے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اہل ایمان سے نبی آپ کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کا تعلق بتایا کہ نگاہ اگر حرام دیکھنے سے بچے گی تو پھر حرام کاری سے بچنا آسان ہوگا. ذالک ازکی لہم، اور نگاہ کی حفاظت ان سے اس واسطے کروائی جا رہی ہے کہ ان کے دنیا اور آخرت دونوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس حکم کے ملنے کے بعد اب وہ کرتے کیا ہیں؟ حرام دیکھتے پھرتے ہیں بے حیائی کے ساتھ میں، یا اللہ کے اس حکم کے احترام میں وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتے ہیں؟ ان سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی قلعے کے محاصرے میں موجود تھے. عیسائیوں کا وہ قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، کافی دنوں سے مسلمان اس کو گھیرے بیٹھے تھے کہ وہ لوگ یا تو جنگ کرنے کے لیے آئیں یا پھر ہمارے تابع ہو جائیں. فوراً تو انہوں نے کھولا نہیں. کچھ دنوں کے بعد عیسائیوں نے یہ مشورہ کیا، یہ رائے قائم کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے بہت دن ہو گئے، بیویوں سے بہت دن سے دور ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس قلعے کی ہماری جو خوبصورت دوشیزائیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو سج دھج کر ہم بازاروں میں دونوں طرف قطاریں بنا کر کے کھڑا کر دیں گے. جب وہ فاتحانہ اور دروازے ویسے ہی کھول دیں گے بغیر کسی ان سے بات چیت کیے ہوئے، بغیر مصالحت کے، وہ خوشی کے عالم میں اس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. وہاں پر یہ عیش و عشرت کا سامان دیکھیں گے تو اس میں ملوث ہوں گے. جب وہ اس میں ملوث اور منہمک ہوں گے تو پھر ہم ان پر حلہ بول کر ان کو نشت و نابود کر دیں گے. یہ ان کی سازش تھی. ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ امیر لشکر اور سالار لشکر تھے، وہ ان کو پتہ تو نہیں ہے کہ اندر قلعے میں ہمارے خلاف میں یہ سازشیں ہو رہی ہیں، بظاہر ہمارے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے لیکن ہمیں نیست و نابود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب عیسائیوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے دروازے کھولتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسے بدسلوکی کرنے کی ضرورت تم کو نہیں پڑے گی، ہم ویسے ہی تمہارے لیے دروازے کھولنے تیار ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اندر کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہو رہا ہے ہمارے نیست و نابود کیے جانے کا، ہم کو برباد کرنے کا. انہوں نے پورے لشکر والوں سے کہا، صرف ایک آیت ان کے سامنے تلاوت کی خطبے کے بعد میں، کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ آیت جس کا مفہوم ابھی سنایا گیا کہ اہل ایمان کو نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، یہ ان کے سامنے پڑھی اور کہا کہ اب اللہ کے حکم سے قلعے میں داخل ہو جاؤ. پورے اہل ایمان نے امیر کی اطاعت اس حد تک کی کہ کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور بڑی فاتحانہ شان سے وہ اس میں داخل ہو گئے اور حقیقی معنی میں اس کو فتح کیا. اور ایسا بھی نہیں ہوا تو ان کی فتح بھی نصیب ہو گئی ان کو، اور ان کے ناپاک ارادوں کے اندر عیسائیوں کو کامیابی نہیں ہوئی. اور ادھر مومنین کی حالت یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کا لشکر موجود ہے، اور ہزاروں کے ہزاروں آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو امیر کے حکم کو اس طرح توڑتا ہو، اللہ کے حکم کو اس طرح چھوڑتا ہو. سب کے سب نے نگاہوں کی حفاظت کی. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں رہ رہی تھیں اور ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ کئی مہینوں سے وہ باہر ہیں، کئی دنوں سے وہ باہر ہیں، ہفتوں سے باہر ہیں، بیویوں کے قریب نہیں گئے، اس کے باوجود اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر ان کو اس قدر کنٹرول ہے. اس امت میں ایسے افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کے فیضان نبوت کی برکت سے پیدا ہوئے. مرد بھی اس کے اندر ایسے ہی گزرے ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر ایسے ہی گزری ہیں، اور ہم کو بھی اس زمانے میں انہی کو فالو کر کے چلنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس امت کا سب سے حیادار انسان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں چار زانو ہو کر کے، اور آپ کے تہبند کا کچھ حصہ پنڈلی کی طرف سے کھلا ہوا ہے، آپ کی پنڈلی نظر آ رہی ہے. حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت چاہی تو فرمایا آنے دو، ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عمر نے آنے کی اجازت چاہی اس کے فوری بعد تو کہا کہ آنے دو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، پھر اپنا تہبند درست کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانکا، پھر اس کے بعد ان کو آنے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں پوچھا، رسول اللہ وہ دونوں آئے تو آپ تو ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانک کر پھر ان کو بلانے کے لیے کہا، تو فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کریں اس سے میں حیا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی اس صفت سے فرشتے تک متاثر ہیں اور ان کی حیا کا احترام کرتے ہیں. ایک خاتون کسی غزبے کے موقع سے، کسی جنگ کے موقع سے اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، صحابیہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا نوجوان بیٹا ہے، اس کو قبول فرمائیے، اس کو جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. جنگ ہونے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور وہ نوجوان उनका बेटा भी उनके उस जंग के अंदर शरीक था, तो ये इन सहाबिया को पता चला कि वो शहीद हो चुका है। लेकिन यकीन चूंकि इस जैसी ख़बरों का, बड़ी ख़बरों का यकीन नहीं आता जब तक कि बड़े लोगों की ज़बान से नहीं सुन लिया जाता, तो वो सहाबिया उस हालत में पूरे एहतमाम के साथ पर्दा वगैरह, बुरका वगैरह पहन करके वो आई, और उनकी एक आँख सिर्फ उस वक्त नज़र आ रही थी, एक आँख जिससे वो रास्ता देख सके वो नज़र आ रही थी। आकर के हुज़ूर पाक सल्लम से अपने बेटे की हालत दरियाफ़ की। दूसरे जो सहाबा मौजूद थे उनमें से किसी ने कहा कि इतने बड़े वाक़े के हाल में भी, यानी इसके सदमे के होते हुए भी तुम्हें ये बुरका पहनने की और पर्दा करने की ज़रूरत क्या थी? ये वाक़ा तो ऐसा वाक़ा है कि आदमी को, औरत को हिला के रख देता है। उसके नौजवान बेटे की शहादत, इकलौते बेटे की शहादत उसको हिला के रख देती है। आदमी को इन चीज़ों को होश कहाँ रहता है, इन चीज़ों का ख्याल कहाँ आता है। लेकिन तुमने इस हालत के अंदर भी पर्दे का पूरा अहतमाम किया, बुरका पहन करके आया, और सिर्फ बदन के ऊपर चादर डालकर बड़ी नहीं आ गई बल्कि चेहरे को भी छुपाया, और चेहरे में से भी सिर्फ एक ज़रूरत, चूंकि एक आंख के पर्दे से, एक आंख के सुराख से जिसे एक जाली से पूरी हो रही थी, तो उसको ही खुला रखा। उन्होंने कहा कि इन उर्जा बि इब्नी फलम उर्जा बि हयाई, अगर मेरा बेटा खोया है तो बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई है, मैंने अपनी शर्म नहीं खोई है, बेशक मैंने अपने बेटे को गवाह दिया है, या यूं कह लीजिए कि मैंने अल्लाह के रास्ते में उसका नजराना दे पेश कर दिया है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ मैंने अपनी हया को भी ख़त्म नहीं कर दिया है। हमारे माशरे का क्या हाल है? हमारे माशरे का हाल ये है कि उस हमारी उम्मत के, इस उम्मत के अंदर, हमारे असलाफ के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद होते हुए, हज़रत उस्मान गनी जैसे हयादार इंसान होते हुए और इन सहाबिया जैसे ख़वातीन इस्लाम होते हुए, हमें रफ्ता रफ्ता हमारी ज़िंदगियों से पर्दा भी निकल गया, हया भी निकल गई, कामों से भी निकल गई, बातों से भी निकल गई, नज़रों से भी निकल गई, और दिलों से भी निकल गई, कपड़ों से भी निकल गई। आजकल होता क्या है? होता यह है कि जो बातें ज़बान पर लाने से औलाद अपने बाप के सामने शर्माती थी, उसको भी बिला झिझक ज़बान पर लाया जाता है, और उनको शाबाशी दी जाती है कि बड़ा ही हिम्मत वाला और दिलेरी का काम इस बच्चे ने किया है। बग़ैर बुरक़े के पहले निकलना शर्म का बाइस था, शर्मिंदगी की बात समझा जाता था, बेहयाई समझी जाती थी। अब अगर छोटे कपड़ों के साथ में बेसतरी करके निकला जाए तो शाबाशी दी जाती है कि ये फैशन का साथ दे रहे हैं, ये लोगों का साथ दे रहे हैं, ये ज़माने का साथ दे रहे हैं, और उनको शाबाशी दी जा रही। फिल्म सोज, हया सोज फिल्मों को देखा जा रहा है, घरों के अंदर बैठ कर ही ये सारी चीज़ों को, गंदगी को अपने घरों में भी फैलाया जा रहा, बाहर जाकर भी खुद भी देखा जा रहा, अपने बच्चों को भी दिखाया जा रहा, और ये हम समझ रहे हैं कि ऐसा करने से हम ज़माने का साथ दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, सारा ज़माना तो यही कर रहा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला के पास में ये हमारे बहाने चलने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हों, ज़माना ऐसा कर रहा था हमने ऐसा कर दिया, फैशन इसी का था हमने ऐसा ही कर दिया, दूसरे लोग जब सीधे नहीं थे तो हम सीधे किस तरह रहते, ये हमारे बहाने चलने वाले नहीं हैं। वहाँ तो सीधा सीधा उनके हुक्म को मानना है या फिर उनकी सज़ाओं को भुगतना है। इस उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे नौजवान हैं, तो उस्मान गनी जैसे गुजरे हैं, तो हमारे ऊपर क्या मुसीबत आ गई है अगर हम नज़रों को बचा लेते हैं, अगर हम नज़रों को हराम से पाक कर लेते हैं। राह चलते नज़रों की हिफाजत करना है, हम बैठे हुए हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त में नज़रों की हिफाजत करना है, अपने आप को हराम से बचाना है, हर किस्म के हराम से बचाना है। गैर महरम को देखना शरीयत के अंदर हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। तजस्सुस के साथ में किसी के पर्दे की जगहों पर नज़र डालना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसा करेगा पिघला हुआ तांबा क़ियामत के दिन उसकी आंखों में डाला जाएगा। किसी के सतर पर नज़र डालने से, किसी के साथ बेहयाई करने से, बेहया मनाजिर को देखने से, बेहया फिल्मों को देखने से, हयासोज फिल्मों को देखने से, उसकी वईद क्या बताई गई कि पिघला हुआ तांबा आँखों में डाला जाएगा। आग के करीब अपनी आँख को ले जाकर देखें हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो पिघले हुए तांबा जब आँखों में डाला जाएगा उसको बर्दाश्त करने की और उसको सहारने की ताकत हम में से किस में मौजूद है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से एक बुझा हुआ तीर है, जहर में बुझा हुआ तीर है। नज़र के ज़रिए से फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है, फिर उसके ज़रिए से गुनाह के दरवाज़े खुलते हैं, उसी के ज़रिए से बड़े बड़े गुनाह और माशरे के अंदर बेहयाई बदकिरदारी आम होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आखिर ज़माना में ऐसे लोग भी होंगे, ज़माने में ऐसी बुराई आम हो जाएगी कि उस ज़माने में जिना इतना आम होगा, इतना आम होगा, बदकिरदारी इतनी आम होगी और बदकारी इतनी आम होगी, अफजल तरीन इंसान, अशरफ तरीन इंसान, दीनदार इंसान उस ज़माने का सबसे वो होगा जो लोगों को सड़कों पर जिना करते हुए देख कर ये बोलेगा कि कम से कम आड़ में ये काम कर लो, किसी खंबे की आड़ में, किसी दरख्त की आड़ में, किसी बिल्डिंग की आड़ में ये काम कर लो। जो ये बात बोलने वाला होगा वो उस ज़माने का सबसे अफजल तरीन इंसान होगा, सबसे दीनदार इंसान होगा। तो मुसलमानों के अंदर भी ये बुराई आम हो जाएगी, मुसलमानों के अंदर भी इसके मुकदमात, इसके ये बुराई जब फैल जाएगी तो इसके मुकदमात तो ज़ाहिर फैलेंगे। इससे बचने का तरीक़ा क्या है, हमारी नस्लों को इससे महफूज रखने का तरीक़ा क्या है, अपने आप को इससे बचाने का तरीक़ा क्या है? इससे बचाने का तरीक़ा ये है कि इस्लाम किसी बात से जब रोकता है तो उसके मुकदमात से भी रोकता है। जिना से उसको रोकना है तो जिना की तरफ ले जाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो उन सब से रोकेगा। मर्दों को कहेगा कि नज़रों की हिफाजत करो, औरतों को कहेगा नज़रों की हिफाजत करो, औरतों को कहेगा कि बेपर्द होकर घरों से बाहर ना निकलो, मस्जिदों के लिए आना है तो घरों के अंदर ही घरों को ही मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ा करो, औरतों को हुक्म देगा। वो बाहर आएंगे तो फितने बाहर आएंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही इस दुनिया में आबाद नहीं है, गैर मुस्लिम भी इसके अंदर आबाद हैं, हर किस्म के लोग आबाद हैं। तो इस्लाम के हर हुक्म के अंदर एक कोई ना कोई मसलियात होती है। छोटी बातों से अगर वो रोकता है तो इस वास्ते नहीं कि उसको खामखा की पाबंदियों का शौक़ है, उसको पता है कि अगर इनको छोटी बातों से नहीं रोका जाएगा तो ये बड़ी बातों तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर इनको नज़र बचाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा तो फिर ये जिना के दरवाज़े इनके लिए चौपट खुल जाएंगे, पूरे तौर पर इनके लिए बदकारी के दरवाज़े खुल जाएंगे। इसलिए इस बात को समझना है और इसके लिए हिम्मत करना पड़ता है। हिम्मत के बाद ये काम आसान होते हैं, इसके वास्ते वजीफ़े नहीं होते, इसके वास्ते आयतें पढ़नी नहीं होती कि फलां आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो तो ये चीज़ हासिल हो जाएगी, ये वजीफ़ा इतने बार पढ़ लो तो ये चीज़ हासिल हो जाएगी, नहीं, इसके वास्ते हिम्मत करना पड़ता है। शैतान को जब अल्लाह ने ऊपर से नीचे फेंका था और धकेला था कि तू यहाँ से निकल जा, मेरी रहमत के करीब रहने का तू हकदार नहीं है, तो उसने भी तंज में आकर, गुर्रे में आकर के कहा था कि या अल्लाह मैं भी तेरे बंदों के रास्ते में बैठूंगा, उनको दाएँ से बाएँ से आगे से और पीछे से हर तरफ से मैं उनको बहकाऊँगा। बुजुर्गों ने फरमाया उसने दो रास्ते छोड़ दिए, एक ऊपर का और एक नीचे का, दाएं बाएं और सामने और पीछे का जिक्र तो उसने किया, ऊपर नीचे का छोड़ दिया। ऊपर अल्लाह है और नीचे देखेंगे तो ज़मीन है, ज़मीन पे देखेंगे तो बुराइयां ज़्यादा नहीं फैलेगी और ऊपर देख के चलने में नुकसान है, कोई देख के उमन चलता नहीं है, दाएँ बाएँ देखता है या आगे देखता है। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि नीचे देख कर चलने का रास्ता आफियत का रास्ता है, नीचे देख कर चलने का रास्ता सलामती का रास्ता है, शैतान के तीरों से हिफाजत का रास्ता है। हक ताला हम सबों के अंदर हया की सिफत पैदा फरमाए और हया की सिफत के ज़रिए से दीन ने जो चाहा है, जिन तकाज़ों को पूरा करवाना चाहा है, अल्लाह पाक उसकी समझ बूझ हम सबों को नसीब फरमाए। वा आखिर दुआ अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।